نعت شریف کے اشعار ہیں، آپ کا ذکر ہے دو جہان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کا مرتبہ اس جہان ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق بھی ہو، آپ کی اتباع بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنی جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، مال دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جہاں شریعت اور سنت کا کسی عمل میں ٹکراؤ ہو جائے، مزاحمت ہو جائے، تو یہ شخص اللہ اور رسول کے حکم کو پورا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क कामिल है। दुनिया की कितनी बड़ी रुकावट आ जाए, दुनियादारों की रुकावट हो, रिश्तेदारों की हो, माहौल की हो, किसी की भी हो, जब शरीयत का हुक्म आ जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए, तब ये उसको तरजीह दे, उसको फौकियत दे। इसका मतलब है कि इसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क कामिल है। और बुजुर्गों ने फरमाया कि जिसके अंदर ये इश्क हो जाता है कि अल्लाह और रसूल के हुक्म को फौकियत दे हर मामले के अंदर, तो फिर उसको खुदा ताला तबई मोहब्बत भी नसीब फरमा देते हैं। अगरचे निजात का दारो मदार अकली मोहब्बत पे है, लेकिन अल्लाह ताला शरीयत और सुन्नत पर अमल की बरकत से उसको तबई मोहब्बत भी अता फरमा देते हैं।
शर्त तौहीद कामिल यही है, इश्क हो आपका बल्लो जाने, कोई समझेगा क्या गैर मुमकिन, कोई समझेगा क्या
क्या कहूँ रब्बा तेरे
ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد ایک بات تو یہ ہے کہ ذکر و اذکار کا خوب اہتمام ہو ذکر سے نور ملتا ہے نور آتا ہے ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا ہی دیتا ہے ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا ہی دیتا ہے اور فرمایا کہ جب کلمہ شریف پڑھتا ہے بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ یہ کلمہ اپنی قیمت کے اعتبار سے اتنا بھاری ہے کہ اگر ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر دونوں زمین و آسمان ساتوں آسمان اور زمین سب کا سب اور جو کچھ اس میں ہے وہ رکھ دیا جائے تو اپنی قیمت کے اعتبار سے یہ کلمہ بھاری ہے اس کا پلڑا جھک جائے گا اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا روزانہ روزانہ دوام کے ساتھ پابندی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14 کے چاند کی مانند چمکتا ہوا اٹھائیں گے اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کلمے کی برکت سے اور خدا تعالیٰ کے اس وعدے کی برکت سے جو بزبان نبوت ہم کو ملا ہے خدا تعالیٰ منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق دیں گے نور ایسے ہی تو پیدا نہیں ہوگا کلمے کا نور آئے گا لیکن گناہوں سے ضائع ہو جائے گا تو اس نور کی محافظت کے لیے خدا تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق دیں گے منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی نیکیوں کی توفیق دیں گے پھر وہ گناہ سے دور بھاگے گا کیونکہ گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے اور ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے روشنی پیدا ہوتی ہے دونوں چیزیں متضاد ہیں جس آدمی کو روشنی سے مناسبت ہوتی ہے اس کو اندھیرے سے گھبراہٹ ہوگی نفرت ہوگی بھاگے گا تو جب دل میں نور پیدا ہوگا تو یہ گناہوں سے نفرت کا باعث بنے گا گناہوں سے بھاگے گا اس طرح سے نور اس کا قائم رہے گا اور یہی نور پھر قیامت کے دن اس کا منہ اجالا کروائے گا تو فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ روزانہ کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14 کے چاند کی مانند چمکتا ہوا اٹھائیں گے یعنی دنیا میں اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق دیں گے اور منہ کالا کرنے والے اعمال جو گناہ ہیں گناہ سے منہ کالا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے دنیا میں بھی رسوائی کا خطرہ ہے آخرت میں بھی رسوائی کا خطرہ ہے کب تک چھپائے گا کب تک گناہ کرے گا آخر کو خدا نخواستہ رسوا ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ رسوائی سے بہتر ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گناہوں کا راستہ چھوڑ دیں غرض یہ کہ 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہنا ہر بار جب یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے دل سے غیر نکلتا ہے اور اللہ کا نور آ جاتا ہے اللہ آ جاتا ہے اور اس وقت یہ آدمی بادشاہوں سے بھی بڑھ کر ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے بادشاہوں اور ان کی سلطنت اور لشکر اور ان کے مال و دولت سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر اس وقت اس کے پاس دولت ہے اور حدیث پاک میں ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں کوئی پردہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ایک بزرگ کا شعر ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے نظر وہ ہے جو کونوں مکان سے پار ہو جائے اور جو روئے تابا پر پڑے تو بیکار ہو جائے فرمایا کہ اس کلمے کی کاٹ ایسی ہے، اس کی رفتار ایسی ہے، اس کی تیزی ایسی ہے، اور اس کی مسافت اتنی ہے کہ ساتوں آسمان پار کر کے، عرش اعظم کو بھی پار کر کے برائے راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے۔ تو جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے برائے راست ملاقات کرتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے احکم الحاکمین سے ملاقات ہو جانا، ایسا زبردست دولت ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے 100 مرتبہ روزانہ کلمہ جو پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو دل میں اس کا نور پیدا ہوتا ہے، غیر اللہ نکلتا ہے، اللہ آ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے، لا الہ ہے مقدم، کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے ہے۔ اسی برکت سے غیر دل سے نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، آخر ایک دن اللہ کو رحم آئے گا، غیر نکل جائے گا اور اللہ ہی اللہ ہوگا۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، یہ پانی اور مٹی، اس پہ مرنا، مال و دولت کی چمک دمک پہ مرنا، عیش و عشرت پہ مرنا، بنگلے گاڑیوں پہ مرنا، فیشن پہ مرنا، اور دنیا کی ہزاروں چمک دمک ہے اس میں کشش ہے، اس پہ مرنا بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ عقل مند لوگ اس باقی ذات پر مرتے ہیں، اللہ پر مرتے ہیں۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، آب مانے پانی اور گل مانے مٹی۔ یہ پانی اور مٹی کی کھلونے، یہ حسین عورتیں، یہ حسین مرد، یہ حسین موبائل، اس میں کتنا مزہ آ رہا ہے اس میں، لیکن سب حرام مزہ ہے۔ قورمے، بریانی، سارے عالم کی لذات بھی اگر ایک جگہ جمع ہو کر ہم کو مل جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، ان کا کوئی کوفی نہیں ہے، کوئی مثل ہی نہیں ہے ان کا۔ جو اللہ آ جائے تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ گویا کہ سارے عالم کی لذات ایک کیپسول میں گھل کر، ایک کیپسول کے اندر داخل ہو کر گویا اس نے ایک کیپسول لے لیا، سارے عالم کی لذات سے بڑھ کر اس کو مزہ آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کہنے میں، جس نے اپنے دل کی صفائی کرا لی، جس نے خالص ہو کر اللہ کا نام لیا، محبت سے اللہ کا نام لیا، تو لذات کائنات کا خالق جو ہے اس نے پا لیا، خالق لذات کائنات کو پا لیا، تو گویا سارے عالم کی لذات جو ہے گھل کر اس کے دل میں داخل ہو گئی۔ شربت روح افزا بھی کیا بیچتا ہے، شربت ایمان افزا پیو، میرے شیخ فرما دیتے شربت ایمان افزا پیو، اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے پھر اللہ کا نام لے کے دیکھو، پھر لا الہ کی تکرار کر کے دیکھو۔ تو یہ ایسا کلمہ ہے، تو غرض یہ ہے کہ اس کی تکرار ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، یہ ہے حاصل کرنے کی چیز، یہ ہے پانے کی چیز۔ دنیا میں آئے ہیں تو یہ مٹی کی چیزوں میں مشغول ہونے میں نہیں آئے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی متاع ہے، متاع۔ ایک محدث نے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ متاع کس کو کہتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے ایک سفر کیا بڑا طویل، اور عرب کے گاؤں میں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھیل رہا ہے، ماں اس کی اندر گھر میں کام کر رہی ہے، اور اچانک سے ایک کتا آیا، پہاڑ پر سے اترا نیچے، اور اس نے آیا اور آ کر جو صافی کہتے ہیں گھر میں، بعض لوگ صافی کہتے ہیں، اور یوں سمجھ لو کہ وہ ڈسٹر، آج کل جو ہے تولیہ جو ہوتا ہے صفائی کرنے والا، اس کے مختلف نام ہیں، جو انگریزیت پسند ہے اس کو ٹی ٹاول کا نام دیتے ہیں، اور جو ذرا مختلف لوگ ہیں اس کو ٹاول ہینکی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو ڈسٹر کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ صفائی کا کپڑا ہوتا ہے، اور چند دن میں وہ میلا ہو جاتا ہے تو اس کو دھوتے بھی نہیں ہیں، پھینک دیتے ہیں، ڈسپوزیبل ہوتا ہے وہ۔ تو یہ اس نے، وہ آیا کتا پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ صفائی والا کپڑا جو ہے منہ میں دبا کر لے گیا۔ تو اتنی دیر میں اس کی ماں آئی، اور لڑکے نے ماں سے کہا، اب عربی زبان میں، کہ جا الرقیم، یہ کتا آیا، وہ کتا چتکبرا کتا تھا. عرب میں ایک ایک جانور کے کئی کئی نام ہوتے ہیں اس کی خصوصیات اور صفات کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے. جس طرح کہتے ہیں کہ شیر جو ہے شیر اس کے عربی میں 500 کے قریب نام ہیں، اسی طرح اونٹ کے مختلف نام ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کچھ اور نام ہے اونٹ، لیکن جوان ہوتا ہے اس کو کچھ اور نام ہے، بوڑھا ہوتا ہے کچھ اور نام ہے. اونٹنی کا کچھ اور کئی کئی نام ہیں، ان کی صفات کے اعتبار سے نام ہیں، ان کی نسل کے اعتبار سے نام ہیں، کئی کئی نام ہیں. اسی طرح کتا جو آیا تھا وہ چتکبرا کتا تھا، تو ان کو یہ تلاش تھی بعض الفاظ کی قرآن پاک کی. تو اس لڑکے نے کہا جا الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل، تین جملے اس نے کہے اور یہ محدث خوش ہو گئے کہ میری تین لغتیں حل ہو گئیں. فرمایا کہ معلوم ہوا کہ رقیم چتکبرے کتے کو کہتے ہیں، کیونکہ گاؤں کی زبان اصل زبان ہوتی ہے. پہلے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو، شہری بچوں کو گاؤں میں تربیت کے لیے بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی تربیت خالص زبان پر ہو، اصل زبان عرب پر ہو. تو وہاں ان کی ایک لغت یہ حل ہو گئی کہ جا، لڑکے نے کہا جا الرقیم، معلوم ہوا کہ چتکبرے کتے کو رقیم کہتے ہیں. اور اخذ المتاع کہ اس نے متاع کو لے لیا، منہ میں لے لیا. معلوم ہوا کہ متاع کہتے ہیں انتہائی حقیر اس کپڑے کو جو آدمی استعمال کر کے پھینک دیتا ہے، جیسے آج کل ٹیشو پیپر ہے نا، ٹیشو پیپر کتنا بے حقیقت ہے. تو فرمایا کہ دوسری لغت یہ بھی حل ہو گئی کہ متاع بالکل حقیر پونجی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع فرمایا ہے، بالکل حقیر، کہ اس میں اصلی لذت بھی نہیں ہے، دھوکا ہے، اور دوسرے یہ کہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، فانی لذت ہے. تو یہ ہے اصل دنیا میں آنے کا مقصد، کہ ہم درد دل کو حاصل کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کی محبت کو حاصل کریں. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ ساتھ جانے والی تو دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. اگر اللہ کی محبت کو ہم حاصل کر لیں دل کے اندر، دل کی صفائی کر لیں اور دل میں اللہ کی محبت پا لیں، تو یہ شمع اللہ کی محبت کی دنیا میں بھی جلتی رہے گی، قبر کی اندھیری میں بھی کام آئے گی. قبر میں بھی تو جانا ہے، وہاں کیسی اندھیری ہے، قبر میں بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی، یہ ساتھ چھوڑتی نہیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کا نور قیامت تک قائم رہتا ہے، قیامت تک قائم. ہم کتنی فضول باتیں کرتے ہیں، کتنی فضول بکواس کرتے ہیں، کہیں غیبت ہو رہی ہے، کہیں طعنہ نکل گیا منہ سے، کسی کی تحقیر ہو گئی منہ سے، کہیں کچھ کسی کو کچھ کہہ دیا کسی کو، فضول واقعات، لایانی باتیں ہیں، جھوٹ سچ پتہ نہیں کیا کیا ہماری زبان سے نکلتا ہے. تو ان سب کا تو گناہ ہوگا، اس سب سے تو ظلمت پیدا ہوگی، لیکن ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لیا تو اس کا نور قیامت تک قائم رہے گا، ضائع نہیں ہوگا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرہ نیکی کرو گے وہ بھی وہاں پا لو گے، اور ایک ذرہ برائی کرو گے وہ بھی وہاں پا لو گے، سارا عمل اور حساب وہاں موجود ہوگا. تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، اور غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. بیوی بچوں کو دیکھو تو پہلے اللہ یاد آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ مشہور ہے قرآن پاک میں بھی ہے، کہ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ خیال کیا کہ یہ میرا رب ہے. بظاہر جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے، ان کو شک تھا، نعوذ باللہ تعالی من ذالک، ایسا نہیں تھا. انہوں نے ستاروں کو دیکھا، کہا کہ یہ شاید ہی میرا رب ہے، لیکن جب وہ روشنی آ گئی، سورج نکلا، تو کہا کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہا کہ انی لا احب الافلین، کہ میں غروب ہونے والی چیزوں سے کو محبوب نہیں رکھتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا تو چاند کو پہلے کہا کہ شہادہ ربی، تو یہ نہیں، لیکن جب چاند غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ غروب ہونے والی چیز میرا رب نہیں ہو سکتی. اور جب سورج نکلا تو کہا یہ بڑا ہے، یہی شاید میرا رب ہے. تو جب وہ غروب ہو گیا تو کہا نہیں، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا. نوجت وجی للذی فطر السماوات والارض, جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. در حقیقت اپنی قوم کو سبق دینا تھا, نصیحت کرنی تھی, آنکھیں کھولنی تھی, جھنجھوڑنا تھا کہ تم کہاں مر رہے ہو, کیسے شرک کر رہے ہو, خدا کے ساتھ کس کو شریک کرتے ہو, ان ستاروں کو کس نے تخلیق کیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اصل بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا تو پہلے اپنے رب کو یاد کیا, اس لیے انہوں نے کہا کہ ھذا ربی, کیونکہ حدیث پاک میں ہے المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. در حقیقت ساری کائنات اللہ کا آئینہ ہے, ساری مخلوق اللہ کا آئینہ ہے, اور اللہ تعالی نے ہی تمام مخلوقات کو تخلیق کیا ہے. تو ہر تخلیق کے اندر عارفین کو, اللہ والوں کو, عقل رکھنے والوں کو اللہ کی ذات کارفرما معلوم ہوتی ہے. لہذا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان ستاروں کو دیکھ کر پہلے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے, یعنی اس میں اپنے رب کی تجلی کو پہلے دیکھا, پھر اس کے بعد طبعاً اس ستارے کو بھی, تخلیق کو بھی دیکھ لیا. پہلے خالق کو دیکھا, پھر تخلیق کو دیکھا. اسی طرح سے جب چاند نکلا تو وہ عارفین کے عارفین چاند کو بعد میں دیکھتے ہیں, چاند بنانے والا ان کی نظر میں پہلے ہوتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی, یہ میرا رب ہے, یعنی میرے رب نے یہ تخلیق کیا ہے, پہلے رب پہ نظر جائیں. اسی طرح ہماری بھی حالت ہو جائے کہ ہم جس چیز کو دیکھیں, جس نعمت کو دیکھیں, تو ہمیں پہلے اللہ یاد آنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. غرض یہ کہ ذکر و اذکار کی پابندی دل میں نور پیدا کرتی ہے, اور ایک راستہ یہ بھی ہے گناہوں سے بچنے کا کہ دل کو نیکیوں سے اور نور سے مناسبت پیدا ہو جائے, اور ظلمت سے, اندھیرے سے اور غلاظت سے ہمیں نفرت پیدا ہو جائے. لہذا ذکر اللہ کا اہتمام ہو. جن 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 لوگوں کو مشائخ نے ذکر و اذکار بتائے ہیں اس کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے, اور اس میں سستی اور غفلت کرنے سے یہ ہوگا کہ گناہ سے بچنے میں بھی پھر سستی اور غفلت ہوگی. گناہوں کے پہاڑ وہ پی جاتا ہے جو ذکر نہیں کرتا, اور جو ذکر کی پابندی کرتا ہے اور صحبت اہل اللہ کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرتا ہے, اس کے قلب کے اندر انوارات پیدا ہوتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ وہ انوارات ایک دن مستقر ہو جاتے ہیں, قرار پا جاتے ہیں, اور پھر وہ بھی بندہ اللہ کے فضل سے صاحب نسبت ہو جاتا ہے, اللہ سے قریب تعلق اس کو ہو جاتا ہے. لہذا ذکر کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں, اس کی پابندی اور دوام کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. دعا کے اندر بڑی بے توجہی اور بڑی نا امیدی ہماری دعاؤں میں ہے, اور بڑی غفلت ہے دعاؤں میں. بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے, یہ مضمون اصل میں میں نے اسی لیے نکالا ہے کہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ میاں سے باتیں کرتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے, مگر اس میں تو بھائی بڑا شدید خطرہ ہے کہ بعض لوگ اپنی طرف سے, اپنی عقل سے باتیں بناتے ہیں, اور وہ حقیقت ان کی خدا تعالی کے ساتھ گستاخی ہو جاتی ہے, بے ادبی ہو جاتی ہے نا سمجھی کی وجہ سے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی بات ہے اللہ تعالی سے باتیں کرنا, لیکن ہمیں وہ باتیں کرنی چاہیے جو سب سے دنیا کائنات کی سب سے عقل مند ترین ہستی اور کائنات کی سب سے بڑی مزاج شناس ہستی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو اللہ کی سب سے بڑی مزاج شناس, ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ان باتوں کو, یعنی ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں کہ ہم اس طرح اللہ سے باتیں کریں, تو ہماری ہر بات شریعت کے اور سنت کے دائرے میں ہو جائے گی, اللہ کی پسند کے مطابق ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کے محبوب ساری کائنات سے زیادہ اللہ کو محبوب, سب سے محبوب ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب سے بزرگ تر ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد. تو جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی وہ بھی انتہائی بہترین ہوگی, اور اخلاق سے متصف ہوگی, عاجزی سے متصف ہوگی, ادب سے متصف ہوگی, اللہ کے شایان شان ہوگی. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مناجات مقبول میں جو دعائیں جمع کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام سنت کے مطابق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں اور سب کی سب مستند دعائیں ہیں. تو ہم ان دعاؤں کو یاد بھی کریں، مناجات مقبول کی اگر پابندی ہوگی تو انشاءاللہ یہ دعائیں از خود زبان زد ہو جائیں گی، زبان پہ آ جائے کریں گی. جو لوگ برسوں سے مناجات مقبول کی پابندی کر رہے ہیں اکثر کو جو ہے پوری مناجات مقبول حفظ یاد بھی ہو گئی ہے. اب کام یہ کرنا ہے کہ اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ غور سے ہم پڑھا کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ یاد تو ہو گئی دعا لیکن معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. ہر ہر دعا میں عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ میں نے دعاؤں کا چناؤ کیا مناجات مقبول بہت پہلے کہ یہ دعا تو بہت کام کی ہے، پھر اور اس میں ممارست ہو گئی اور دعائیں سمجھ میں آئیں کہ یہ دعا تو اور یہ بھی دعا بہت زبردست ہے. مثلا ایک دعا ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، کہ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، باطن کو ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو بہت ہی اچھا بنا دے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میرے ظاہر سے اچھا میرا باطن بنا دے. ہاں اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، میرے ظاہر کو نیک بنا دے، اچھا بنا دے. کیسی پیاری دعا ہے کہ یعنی میرے باطن کو ظاہر سے اچھا بنا دے، جیسا میں دیکھنے میں اچھا لگتا ہوں اس سے بھی اچھا میرا باطن بنا دے، حقیقت میری اس سے بھی اچھی کر دے اور میرے ظاہر کو بھی اچھا کر دے. تو پھر باطن کیسا اچھا بنے گا، جب ظاہر بھی اچھا بن گیا باطن بھی اچھا بن گیا، کام بن گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بآں شیریں دہاں، کہ عاشقین کی مراد دعا سے مطلب پر آنا مراد کم ہوتی ہے بلکہ حقیقت میں ایک بہانہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا، اپنے محبوب پاک سے ہم کلامی کا. خواجہ صاحب اسی کو فرماتے ہیں، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے. ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، امید تو بر نہیں آ رہی، مطلب پورا نہیں ہو رہا لیکن مزید دعاؤں کا اور اہتمام ہو رہا ہے، اور الاوزاری ہو رہی ہے، اور رونا دھونا ہو رہا ہے. تو بہانہ ہے یہ اپنے محبوب پاک سے ملاقات کا اور ان سے جو ہے وہ ہم کلامی کا. عاشقین کی تو یہ مراد ہوتی ہے. تو دعاؤں کا اہتمام. اچھا تھوڑے دن دعا کر کے تھک جاتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 30 سال روتے رہے، 30 سال دعا کرتے رہے 30 سال، اور آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے، آنسو بہتے بہتے یہ حال ہو گیا، لیکن دعا نہیں چھوڑی. 30 سال بعد اللہ نے ان کی مراد پوری کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملایا. اور اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کی بچپن میں بینائی چلی گئی، ان کی والدہ مسلسل دعا کرتی رہی، کئی برس دعا کرتی رہی، رو رو کے دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے بچے کی بینائی اچھی کر دے، یا اللہ میرے بچے کی بینائی اچھی. کتنے برس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کی بینائی درست کر دی ہے. تو دعا کو اہتمام کے ساتھ کرے اور امید کے ساتھ کرے اور مسلسل کرتا رہے دوام کے ساتھ. تو یہ کتنی ہے پیاری پیاری دعائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دعاؤں کو چناؤ شروع کیا، اب جو دیکھتا ہوں تو ہر دعا ایسی کمال کی دعا ہے، ہر دعا میں ہماری ضرورت پوشیدہ ہے، دنیا کی ضرورت بھی اور آخرت کی ضرورت بھی، اور ان دعاؤں میں ہماری تمام دنیا اور آخرت کی ضرورتیں ہیں تمام. بھائی بیٹھ جاؤ، چپ کرو، کیوں تم اتنا اچھل کود کرتے ہو؟ تو دعائیں مناجات مقبول میں جو موجود ہیں، اور بھی دعائیں ہیں حدیث شریف کی کتاب میں، تو ہزاروں دعائیں ہیں، لاکھوں دعائیں ہیں، اتنی روایتیں ہیں، لیکن اس میں مستند دعائیں جمع کر دی گئی ہیں اور ایک اس کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے. اس میں بھی آسانی کر دی ہے کہ ہر روز کی ایک منزل مقرر کر دی ہے. حالانکہ ہمارے حضرت پھول پوری رحمہ اللہ پوری مناجات مقبول روزانہ یہ پوری دعائیں حفظ یاد تھی حضرت کو، تو وہ پڑھا نہیں کرتے تھے، مانگا کرتے تھے. ہم دعائیں پڑھیں نہیں، ہم مانگیں دعا، ہم دل لگائیں، جب اس کے معنی اور مفہوم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایسی لذت آئے گی، ایسی حلاوت پیدا ہوگی اور اتنا مزہ آئے گا وہ دعا مانگنے میں. اور مراد بھی اللہ پوری کریں گے انشاءاللہ، مرادی بھی پوری کرتے ہیں. تو دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اور جو میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، تو باتیں کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ مناجات مقبول ہے. اللہ سے معافی مانگنا، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، یہ مانگو. اللہم انی اسلک تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. سبحان اللہ. وضو جتنا اچھا ہوگا نماز اتنی اچھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا کمال مانگا ہے اس دعا کے اندر. پھر نماز جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی خدا تعالیٰ کا قرب ہوگا. نماز کا کمال مانگا آپ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا مانگی. رضا، رضا کا کمال، تمام رضوان کی. اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو، پورے پورے راضی ہو جائیے آپ. رضا کا کمال مانگا ہے، اور مغفرت کا کمال مانگا ہے. سبحان اللہ، کیا کمال کی دعا ہے. ہر ہر دعا، جس دعا کو آپ لے لیں، اللہم طہر قلبی من النفاق، نفاق سے بری ہونے کی درخواست کی کہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دیجیے آپ. میرا قال میرا حال، میرا حال میرا قال بن جائے، میرا قال میرا حال بن جائے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، عمل میں اگر دکھلاوا شامل ہو جائے، ریا شامل ہو جائے، تو کسی کام کا نہیں بلکہ وہ قابل مواخذہ ہو جائے گا. تو ریا سے پاکی کی دعا مانگی ہے نا. عملی من الریا ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیں، جھوٹ سے پاک کر دیں. جھوٹ کتنی بری چیز ہے کہ فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں جھوٹ بولنے والے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے والے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے. محمد احمد، محمد، جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتے اسے بہت دور چلے جاتے ہیں. اچھا، ہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کو اختیار کرو کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنے سے بہت بچا کرو کہ جھوٹ بولنا برائی سکھاتا ہے، برائی کا راستہ ہے، اور برائی کا راستہ دوزخ میں لے جاتا ہے. تو زبان کا کذب، زبان کی برائی سے پاکی مانگی. ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دیجیے. یہ آنکھ جو ہے آپ کی امانت ہے، جہاں آپ کی مرضی ہو وہیں اٹھے اور کہیں نہ اٹھے، میں اس میں خیانت نہ کر دوں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کسی شخص کے پاس 10,000 روپیہ امانت رکھواتے ہیں، اور جب واپس تھوڑے دن کے بعد مانگتے ہیں تو اس میں سے 7,000, 8,000, 9,000 دیتا ہے، کم کر کے دیتا ہے، خیانت کر دیتا ہے، کتنی نفرت ہو جاتی ہے ہم کو اس شخص سے. کہتا ہے نہیں آپ نے یہی دیے تھے، تو یہ کتنی نفرت اس شخص سے ہو جائے گی کہ ظالم نے پیسہ بھی مارا، جھوٹ بھی بولتا ہے، کیسا خائن آدمی ہے. تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی پاکی بھی مانگی ہے، اور آج بعد میں ہمیں سکھلایا ہے وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کہ آپ تو سب ہماری آنکھوں کی خیانت کو، اور فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کہ آپ جو ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے سینوں کے بھید ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. اس طرح سے خدا تعالیٰ سے باتیں کریں. اور بھی دعائیں بہت سی ہیں پیاری پیاری. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہم کو، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہم کو دین پر ثابت قدم کر دے، دین کی طرف ہمارا دل پھیر دے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، میرے شیخ، موجودہ شیخ، شیخ الحدیث، شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا، ظاہر ہے کہ استغفار وہی ہے جو ندامت کے ساتھ ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو پکا، اور گناہ سے الگ ہو جائے، تو یہ تین شرطوں کے ساتھ. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے ایسے بندے کو، تو یقیناً جو کثرت سے استغفار کرتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. قسم کھا کر فرمایا، قسم بخدا کہتا ہوں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہے، مبارکباد ہے اس بندے کے لیے جو اپنے صحیفے میں استغفار کی کثرت پائے، نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے. سبحان اللہ، اس طرح سے مختلف استغفار ہے. اللہم لا تخزنی فَإِنَّكَ بِعَالِمْ، اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجئے کہ آپ تو میرا سب بھید جانتے ہیں. وَلَا تُخْزِنِي وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرْ، آپ مجھے آپ مجھ پر آپ کو عذاب دینے کی پوری قدرت بھی ہے اور پورا حق بھی ہے کہ میرے اعمال ہی ایسے ہیں، لیکن آپ اپنی مہربانی سے جو ہے مجھے عذاب نہ دیجئے. تو یہ کیسی پیاری پیاری استغفار ہیں. اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا رب اغفر وارحم وانت خیر الرحیم، یہ تو قرآنی استغفار ہے. قرآن پاک میں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑے پیارے نے جو یعنی اللہ ہیں، اپنے سب سے بڑے پیارے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا استغفار عطا فرمایا ہے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الرحیمین، اگر ہم دل سے یہ استغفار کریں نا تو ہمیں کتنی نعمتیں ملیں گی، کتنی نعمتیں ملیں گی، کتنی نعمتیں ملیں گی. ہمارے حضرت نے جو ہے رب اغفر وارحم، یہ جو رحمت مانگ رہے ہیں اس کی چار تفسیر بتلائی ہے کہ چار تفسیر ہے کہ اس میں ہے کہ فراخی معیشت، توفیق طاعت، اور دخول جنت، اور بے حساب مغفرت. یہ ایک رحمت کے اندر چار تفسیر ہے. اگر ہم دل سے یہ استغفار کیا کریں روزانہ، جیسے ہمارے معمولات میں بتائی گئی ہے 100 مرتبہ استغفار، لیکن بے توجہی سے نہ ہو، ندامت ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور گناہ میں شمولیت کے وقت یہ استغفار قبول نہیں ہوگا. 3 شرطوں سے استغفار، اور چوتھی شرط اگر کسی بندے کا حق ہے تو وہ ادا کرے. اگر ہم دل سے یہ استغفار کریں گے، بتائیے کہ معیشت میں کتنی تنگی ہے آج کل، روزی میں کتنی تنگی معلوم ہوتی ہے، مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. تو ہر شخص کو فراغ یہ معیشت کی ضرورت ہے. لیجئے صاحب اتنا سا استغفار کیا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو اس کو مغفرت بھی ہو گئی اور اس کو فراغ یہ معیشت بھی مل گئی، روزی میں برکت ہو گئی، اور جو ہے اس کو توفیق طاعت بھی ہو گئی ہیں، طاعت کے دروازے کھل گئے، طاعت کے دروازے آسان ہو گئے، طاعت کا راستہ آسان ہو گیا. نیکیوں کے لیے دوڑ لگانا اس کو اچھا لگ رہا ہے، بھاگا بھاگا جا رہا ہے. پہلے بے دلی اور بیزاری سے جاتا تھا، اب بھاگا بھاگا عاشقانہ والہانہ جا رہا ہے. سبحان اللہ، توفیق طاعت مل گئی اور بے حساب مغفرت مل گئی. بے حساب مغفرت کیا ہے کہ خدا تعالیٰ حساب کتاب نہ کریں، بغیر حساب کتاب کے جاؤ بھائی جاؤ، تم تو ہمارے ہو، تم تو ایمان والے ہو، تم ہمارے ہو، ہم نے تمہیں خود ہی کلمے کی دولت سے نوازا، کیا تم سے حساب کتاب لیں، چلو جاؤ جنت میں جاؤ. مغفرت ہو گئی اور دخول جنت مل گئی، جنت میں داخلہ. پھر فرمایا کہ آگے ورحم، دوبارہ جو فرمایا دوبارہ جو ہم کہتے ہیں ورحم، کہ اللہ ہم پر رحم فرمائی، ایک تو رب اغفر ورحم ہو گیا، اور وانت خیر الراحمین، تو فرمایا رحمت کے آئندہ بھی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھیے گا کہ ہم آئندہ بھی گناہ نہ کریں، آئندہ بھی رحمت کا سایہ ہمیں چاہیے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو خوب اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا قرآن پاک کے لیے ہے، سبحان اللہ، ایک نہیں کئی دعائیں ہیں، لیکن ایک دعا تو یہ ہے جو ختم قرآن کے بعد لکھی رہتی ہے ہر قرآن مجید کے نسخے میں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میرے قبر کے اندر میری وحشت کو قرآن پاک سے دور کر دینا، انس پیدا کر دینا. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن، اللہ مجھے قرآن کے ساتھ رحمت عطا فرمائی. اور اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما، یہ میرا امام ہو، یعنی میں اس کا تابع ہوں، قرآن پاک کی تعلیمات کا میں تابع ہو جاؤں. وَجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَنُورًا، اور میرے لیے اس کو نور بنا دیجئے کہ ہر جگہ میری قبر بھی جو ہے قبر کی اندھیری میں بھی نور ہو جائے، اور جو ہے محشر میں بھی نور ہو جائے، اور پل صراط پہ بھی نور ہو جائے میرے لیے، ہے نا. وَجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَنُورًا، لٹا دو سلا دو، اماما و نورا و ہدا، اور مجھے ہدایت بھی بنا دیجئے اس کو، ہدا نورا و ہدا و رحمہ، اور اس کو رحمت کا سبب بھی بنا دیں، ہے نا. کیسی پیاری دعا. اب جب ہم تلاوت کریں اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں. یہ تھوڑی ہے کہ جب قرآن پاک ختم ہوگا تبھی ہم یہ دعا پڑھیں گے، اس سے پہلے پڑھ نہیں سکتے. ہر دفعہ جب تلاوت کریں اس کو خوب اہتمام کے ساتھ اس کا مفہوم ترجمہ سیکھ کر اس کو سینے سے لگائیں، تلاوت کر کے قرآن کریم کو سینے سے لگائیں اور یہ دعا پڑھیں اور تصور کریں کہ خدا تعالیٰ یہ نعمتیں مجھے عطا فرماتے جا رہے ہیں، رحمت بھی دے رہے ہیں، نور بھی دے رہے ہیں، اس کو ہدایت بھی بنا رہے ہیں، اس کو میرے لیے امام بھی بنا رہے ہیں، اس کو میرے لیے قبر میں روشنی اور نور کا سبب بھی بنا رہے ہیں. کیسا مزہ آتا ہے، کیسی حلاوت آتی ہے، امام و نورم و ہدم و رحمہ. اور پھر اور کیا ہے، اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اللہ سبحان اللہ، کہ اے اللہ وذکرنی منہما نسیت، جو میں بھول جاؤں تو مجھ کو یاد دلا دیجیے. سبحان اللہ، بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے. اور وعلمنی منہما جہلت، کہ اس کے جو اسرار رموز ہیں، اس کے جو علوم ہیں، اس میں میں جاہل ہوں تو آپ اس کا مجھے علم دے دیجیے. علمنی منہما جہلت ورزقنی، اور میرا رزق بنا دیجیے. سبحان اللہ، اس کی تلاوت صبح شام کو میرا رزق بنا دیجیے. او ہو، کیا نعمت ہے، جو آدمی تلاوت کرتا ہے صبح شام اس کے لیے تو یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ کیا پوچھتے ہیں. پھر ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، پہلے بھی میں بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنی طویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات کے حوالے دیے کہ اللہ اس کے واسطے اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے، میرے دل کی نور بنا دیجیے. انت جعل القرآن ربیع قلبی وجلا احزنی، اور میرے غم کی جلا بنا دیجیے، میرے غم کو اس سے دور کر دیجیے. وجلا احزنی وذهاب همي، اور میرے ہم کو نکالنے کا ذریعہ بنا دیجیے. میرا ہم بھی غیر، ہم کہتے ہیں اس غم کو جو انسان کو پگھلا دیتا ہے. غم سے بھی بڑی خطرناک اور تکلیف دہ چیز ہم ہے، ہم. تو اس کو بھی وذهاب همي. اور کیا ہے آگے، انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور بصری و جلا احزنی و ذهاب همی، نور میری آنکھوں کا نور بنا دیجیے قرآن کو. سبحان اللہ، کیا حلاوت ہے اس دعا کے اندر. ہر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اگر ہم یہ دعائیں یاد کر کے اور اس کا مفہوم یاد کر کے اگر ہم یہ پڑھ لیا کریں، پھر آپ دیکھیے کہ تلاوت کا کیا مزہ ہوگا. اور پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کرنے سے پہلے اگر یہ دعائیں پڑھ لیں تو بھی پوری تلاوت انشاءاللہ پور حلاوت ہو جائے گی. اور بھی دعائیں ہیں، بہت دعائیں ہیں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جن لوگوں کو یہ شوق ہے، اور جن کو شوق نہیں ہو اس کو شوق بنا لیں. ابھی تو عمل کا وقت ہے، ابھی مہلت دی ہوئی ہے اللہ نے، اس کو شوق بنا لیں ہم اور ان سے جو ہے اپنی زندگی کو معطر کریں اور سنتوں کا خوب اہتمام کریں. معمولی جو ہے عمل ہے بظاہر، لیکن جو ہے سنت کے اندر جو نور ہے وہ اور کسی کام میں نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ کا قرب، زبردست قرب ہے سنتوں میں. جو چاہتا ہے کہ اللہ کو پائے، سنتوں کا اہتمام کرے، اور زیادہ سنتیں سیکھے، اور زیادہ عمل کرے. تو ذکر کی پابندی، اور بتا دیا کہ بھئی یہ ذکر کی پابندی اور دعاؤں کا اہتمام، یہ تو سب تمام جو ہیں نفل عبادات ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی نماز ہی نہ پڑھے، صرف ذکری کا اہتمام شروع کر دے، تو اس سے بڑا احمق تو کوئی ہوگا نہیں. ظاہر ہے کہ فرائض واجبات اور سنن موقعہ کی پابندی بے حد ضروری ہے. اب میں ایک تو حدیث شریف کا مفہوم بتاتا ہوں، اور اس کے بعد جو اصلاح خواتین میں سے پہلے میں نے تمہید پڑھ کے سنائی تھی، اب جو ہے اس کا جو ضروری جز تھا، دو صفحے کا ہے، زیادہ نہیں ہے، وہ میں پڑھ کر سناؤں گا خواتین سے متعلق. لیکن میں حدیث شریف کا مفہوم جو ہے عرض کر رہا تھا، آج ہی میں نے پڑھی ہے کتاب النکاح میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے ان عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے کہ جن میں، یعنی ایک قوم کی تعریف کی ہے، قریش کی قوم کی عورتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے کہ قریش کی عورتیں جو ہیں وہ، ان سے نکاح جو ہے اچھا ہے، وہ عورتیں اچھی ہوتی ہیں. کس لحاظ سے؟ دو صفات بیان فرمائی ہیں. تو ہم تو قریش میں سے نہیں ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ حالات ایسے ہیں، لیکن ہم ان صفات کو پیدا کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفات کی وجہ سے ان کی تعریف فرمائی کہ ایک تو یہ بچوں پہ بہت شفقت کرتی ہیں، بچوں پہ بہت شفقت کرنے والی ہوتی ہے، نرمی سے رکھتی ہیں ان کو، ڈانٹ پھٹکار، لعنت دینا، تانا کرنا اور طرح طرح کی ناشکری کی باتیں اور گالم گلوچ کرنا بچوں سے، اس سے بچے برباد ہو جاتے ہیں، وہی زبان سیکھ لیتے ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو ایک صفت تو ہماری عورتیں یہ پیدا کر لیں اپنے اندر کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صفات کی وجہ سے قریش کی عورتوں سے نکاح کا حکم دیا کہ ان سے نکاح کرنا اچھا ہے۔ ایک صفت تو یہ، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ مردوں کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرتی، اور اس کے اندر ایک جز یہ بھی ہے کہ ان کو فضول خرچی پر مجبور نہیں کرتی کہ یہ لاؤ یہ لاؤ فلاں لاؤ، جو مل جاتا ہے جو شوہر دیتا ہے صبر شکر کر کے سر آنکھوں پر رکھے اللہ کی نعمت سمجھ کے یہ قبول کر لیتی ہیں۔ تو ہم تو وہ نہیں ہیں، لیکن اس میں تعلیم ہے کہ ہماری عورتوں کو ان صفات کو حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کے ساتھ چلیں، نرمی کے ساتھ چلیں، مار پٹائی بیجا ڈانٹ ڈپٹ، ہاں اگر سزا دینی ہو تو اس کے طریقے بزرگوں سے پوچھیں، تو بیجا ڈانٹ ڈپٹ سے بچے خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح زبان اچھی استعمال کریں، اخلاق والی زبان استعمال کریں۔ ایک بچے کو منع کرنے کے کئی عنوانات ہو سکتے ہیں، گالی دے کے بھی منع کر سکتے ہیں، تھپڑ مار کے بھی منع کر سکتے ہیں، اور سخت الفاظ کہہ کے بھی منع کر سکتے ہیں، اور پیار کے عنوان سے بھی منع کر سکتے ہیں، اس کی توجہ بٹا کر بھی اس عمل سے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اچھے اچھے طریقے اور رحمت اور شفقت کے ساتھ بچوں کی تربیت کریں، ایک۔ اور دوسرے یہ کہ جو کچھ شوہر کمائے اس میں سے فضول خرچی کا کام نہ کریں۔ آج کل یہ جب سے موبائل مال کھل گئے ہیں بڑے بڑے، اور بیوقوفی میں مرد جو ہیں عورتوں کو لے جایا کرتے ہیں، پھر بیچارے سر پکڑ کے روتے ہیں۔ ہرگز بھی نہ لے کے جانا چاہیے، بچوں کو بھی لے کے نہ جانا چاہیے، دکانوں پہ بھی بچوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے، آپ خود خرید کر دے دیں ان کو، جو بھی چیز آپ کی جیب میں آتی ہے، استعداد ہے آپ ان کو لا کر دے دیں گھر میں۔ دکانوں میں اور مالوں میں گھمانے سے عادتیں خراب ہوتی ہیں، بجٹ بھی خراب ہوتا ہے، اور بے ضرورت چیزوں کا انبار گھر میں لگ جاتا ہے اور جیب خالی ہو جاتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ تو غرض یہ کہ اچھی عورت کا نیک چلن عورت کا یہ دو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بچوں پر رحمت اور شفقت ہو، اور خرچ کے اندر جو ہے وہ بہت اعتدال ہو، اور امانت داری ہو کہ چھپے چوری بھی نہ خرچ کرے اور فضول خرچی بھی نہ کروائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب جو گزشتہ دنوں میں نے پڑھا تھا، گزشتہ بدھ کو، اس سے آگے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ صفات تو میں پڑھ کر سنا چکا ہوں کہ نیک اور دیندار عورتوں کے اوصاف میں ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، صالحات، کہ وہ اسلام والیاں ہوں گی، یعنی اسلام پر پورا عمل کرنے والی۔ اسلام جو ہے وہ ظاہر سے ہے، اور ایمان دل سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، یعنی پورا پورا ایمان بھی رکھتی ہیں اور وہ پورا پورا عمل بھی کرتی ہیں۔ اسلام والیاں ہوں گی، ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والیاں، اور عبادت کرنے والیاں، اور روزے رکھنے والیاں ہوں گی۔ یہ تو ہو گیا ان صفات کا اجمالی بیان، آگے تفصیل بھی ہے، میں فی الحال اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ میں آگے یہ بات ضروری جو ہے نا وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ دین اسلام میں، قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی نے فرمایا بلا شبہ سچا دین اللہ کے نزدیک یہی اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا، اور وہ شخص آخرت میں تباہ کاروں میں ہوگا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کا کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق جزا و سزا ہوتی ہے۔ آگے فرماتے کہ دین کے اجزاء
پانچ حصے ہیں، دین کے پانچ اجزاء ہیں. پہلا جز تو یہ ہے کہ عقائد کا، کہ دل سے اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر دی ہے وہی حق ہے. اس کی تفصیل عقائد کی کتابوں سے معلوم ہوگی. اور میں نے عرض کر دیا کہ ضروری تمام عقائد بہشتی زیور میں، جسے ہم روزانہ صبح پڑھ کے بھی سناتے ہیں، اس میں بتا دیے گئے ہیں. دین کا پہلا جز عقائد، دوسرا جز عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. اور بتا دیا کہ جو فرض درجے کی عبادت ہوتی ہے اس کے مسائل اور علم کا سیکھنا فرض ہوتا ہے، اور جو واجب درجے کی ہوتی ہے اس کا واجب، اور سنت موقعہ ہوتی ہے تو اس کا سیکھنا سنت موقعہ ہوتا ہے، نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. تیسرا جز معاملات یعنی نکاح، طلاق کے احکام، کفارات، بیع اور شرع یعنی خرید و فروخت، اور زراعت، لین دین، خرید و فروخت، اور ان کے جزو دین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کھیتی بویا اس طرح بویا کرو، تجارت فلاں چیز کی کیا کرو، بلکہ شریعت یہ سکھاتی ہے، بتلاتی ہے کہ کسی پر ظلم و زیادتی مت کرو، اور اس طرح معاملہ نہ کرو جس میں جھگڑا کا اندیشہ ہو. غرض ناجائز اور جائز کو بیان کیا جاتا ہے. اور چوتھا جز ہے معاشرت. حکیم الامت رحمہ اللہ بہت اس کے لیے دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں معاشرت کے آداب بالکل نہیں ہیں، صرف نماز روزے کو پورا دین سمجھ لیا ہے، اور معاشرت کے آداب نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان آج ذلیل بھی ہو رہے ہیں، بدنام بھی ہو رہے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے. بہت بڑا حصہ ہے یہ معاشرت کا، اس کو سیکھنا چاہیے. کہ الحمدللہ میں آداب معاشرت کی پوری کتاب بھی پڑھ کر سنا چکا ہوں، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آداب معاشرت کی کتاب بازار میں ملتی ہے، اس کو لے لینا چاہیے اور اس کو تھوڑا تھوڑا دیکھتے رہنا چاہیے. تو فرمایا کہ معاشرت یعنی اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، مہمان بننا یا کسی کو مہمان بنانا، کسی کے گھر پر کس طرح جانا چاہیے اور اس کے کیا آداب ہیں. ابھی ہم نے کل میں بنگلہ میں حضرت کا زبان میں بیان سن رہا تھا، مجھے بنگلہ زبان نہیں آتی، لیکن ہمارے حضرت بہت دفعہ یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں. حضرت والا سے ہی میں نے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے ہاں ایک ترکی مہمان آئے ہوئے تھے، اور حضرت حاجی صاحب فارسی میں درس مثنوی کا درس دے رہے تھے، تو جب حاجی صاحب کوئی شعر دردناک سناتے سب لوگ روتے تو ترکی بھی رونے لگتے تھے. تو حکیم الامت رحمہ اللہ کو تعجب ہوا، حاجی صاحب سے پوچھا کہ حضرت ان کو تو زبان ترکی ہے، یہ تو فارسی جانتے نہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، جب دل سے محبت ہوتی ہے تو جب محبوب ہنستا ہے تو ہنسی آتی ہے، جب روتا ہے تو رونا آ جاتا ہے. تو میں بنگلہ زبان جانتا نہیں ہوں، تھوڑا تھوڑا کچھ اندازہ مفہوم ہو جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ احادیث شریف کی برکت سے کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو حضرت یہی فرما رہے تھے، کیا بات کہہ رہا تھا میں، ہاں نا، یہ اکرام مسلم سے متعلق حضرت نے بات یہ بیان فرمائی. حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص ہندو آیا، مہمان کیا اس کو، ہندو کو، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی سید احمد شہید رحمت اللہ ہے. تو یہ ان کے پاؤں دبانے لگے، کون؟ سید احمد شہید ہندو کے پاؤں دبا رہے ہیں کہ وہ ان کا مہمان ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی سید احمد کون ہے؟ سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا حسین احمد میں ہی ہوں. تو ہندو کو اتنا تعجب ہوا، رونے لگ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا. اور جو جہاں تک میں نے اس مفہوم کو اخذ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس واقعے کی روح انشاءاللہ یہی ہے کہ حضرت بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرمہ ضیفہ، ہے نا، فلیکرم ضیفہ کہ اپنے مہمان، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کا اکرام کرے، تم میرے مہمان ہو. اور یہ نہیں دیکھا کہ ہندو ہے کون ہے، میں کہ میرا مہمان ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم اپنے مہمان کا اکرام کرو. تو یہ ہے ہمارا دین، جس سے غیر مسلم بھی ایمان لے آتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، اسلام سے قریب ہو جاتے ہیں، اسلام کو پسند کریں. افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں میں، آج میں ایک جگہ کام سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا دارالعلوم کورنگی کے سامنے ایک بہت ہی عالیشان گاڑی کھڑی ہوئی، جو ہائیبریڈ گاڑیاں بڑی بڑی چل رہی ہیں, سیاہ رنگ کی گاڑی بہت شاندار, لیکن دیکھا کہ اس کے دروازے سے دروازہ کھولا, کینوں کے چھلکے روڈ پہ ڈال دیے, سائڈ میں کھڑی بھی تھی اور کینوں کے چھلکے روڈ. یہ تہذیبی ہیں, پیسے سے تھوڑی شرافت ہوتی ہے, دین میں شرافت ہے, دین نہیں ہے. انہوں نے سڑک پہ کچرا پھینک دیا اور بدنام کون ہوتے ہیں؟ تو یہ مال والے گاڑی والے تھوڑی کوئی شریف لوگ, شریف وہ ہے جو دیندار ہے. یہ بد تہذیبی دیکھ کے میرا دل رونے لگا, میں نے کہا اللہ ہم مسلمانوں کے کیا جو ہے معاشرت ہے, کیا آداب ہے کہ سڑک پہ چھل کے پھینک دیے. بہرحال دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھا کر نہیں چزن میں ڈال دوں, کیونکہ دارالعلوم مدرسہ ہے ہمارے, اسلام کا قلعہ ہے, اس کے آگے اس طرح کچرا انہوں نے پھینک دیا. لیکن مجھے افسوس ہوا بعد میں کہ میں اٹھائی لیتا, مجھے کوئی آر نہیں ہے اس کام کے اندر, لیکن چونکہ مجھے جلدی تھی تو میں نہیں وہاں رک سکا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاشرت ہمارے یہاں کی, کہ اس کے آداب کیا ہیں, بیوی بچوں اور رشتے داروں سے کیسے معاملہ کرنا ہے, اجنبی اور نوکروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. سب کی حدیث پاک میں انزل الناس منازلہم, کہ ہر لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق معاملہ کروں. نوکر چاکر اور مالک اور امیر اور غریب سب ایک جیسے نہیں ہیں. ہمارے دین نے سکھایا ہے, حقیر بنانا نہیں سکھایا, حقیر نہیں سمجھنا سکھایا. ہر آدمی کا اکرام ہے, لیکن معاملہ اس کے ساتھ اس کے درجے اور اس کے مرتبے کے مطابق, جو مرتبہ اللہ نے اس کو دیا ہے. ہمارے حاجی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امیروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو, کہ میرے گمان میں تو خدا تعالیٰ نے ان میں کچھ دیکھا ہے تو مال دیا ہے. امیر کا اکرام اس لیے کرو, یہ نہیں کہ امیر ہے اس لیے خوشامد کریں, چاپلوسی کریں, نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پر عطا ہے, اس لیے اس کا بھی اکرام کرو. امیروں کے ساتھ وحشیانہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے, وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان کا بھی اکرام ہمارا دین سکھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پانچواں جز اخلاق اور اصلاح نفس ہے. تو فرمایا کہ پانچ اجزاء دین کے ہیں, ان پانچوں کے مجموعے کا نام دین ہے. اگر کسی میں ایک جز بھی, یا خاص بات شروع ہو رہی ہے, اگر کسی میں ایک جز بھی ان میں سے کم ہو تو وہ دین ناقص ہے. جیسے کسی کے پیدائش پر ایک ہاتھ نہ ہو تو وہ پیدائش ناقص ہے. کوئی حسین خوبصورت تو ہے لیکن جس کی کسی کی آنکھ نہ ہو, کسی کا کان نہ ہو. سبھی حسین ہیں لیکن کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا کان نہیں, تو یہ حسن ناقص ہو گیا. فرمایا اگر سب چیزیں اچھی ہوں مگر آنکھوں سے اندھا ہو یا ناک کٹی ہو تو وہ حسین کہاں ہے. اسی طرح دیندار وہ ہے جو تمام شعبوں کا جامع ہو. ہے نا, سمجھ میں آ گئی بات. اب دیکھ لیجئے کہ ہم نے ان پانچوں کا کتنا اہتمام کر رکھا ہے. حالت یہ ہے کہ بعض لوگوں نے عقائد اور عبادات کو کم کر رکھا ہے. عقائد میں توحید رسالت کے متعلق جو گڑبڑ کر رکھی ہے سبھی جانتے ہیں. عقائد میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر رسوم اور بدعت کو داخل کر لیا. اولیاء اللہ کو انبیاء کے درجے سے متجاوز کر دیا, انبیاء کو خدا کے درجے سے آگے بڑھا دیا. اور دوسرا جو دیانت ہے ان کے متعلق معلوم ہے, نماز کی پابندی کتنے لوگ کرتے ہیں, روزہ کتنے لوگ رکھتے ہیں, زکوٰۃ کتنے لوگ ادا کرتے ہیں, حج کتنے لوگوں نے ادا کیا. اور تیسرا جو معاملات کا ہے, تو معاملات کی حالت تو یہ ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ معاملات کو دین ہی نہیں سمجھتے, حالانکہ معاملات کا دین میں داخل ہونا ضروری ہے. اور چوتھا جو معاشرت کا ہے, فرمایا کہ اس کی تو جو گت بنائی ہے سبھی واقف ہیں. شادی غمی جس طرح جی چاہتا ہے کرتے ہیں, نہ ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت, نہ فتویٰ لینے کی ضرورت. اور جو کچھ بیگم صاحبہ نے کہہ دیا وہی کر لیا, گویا وہی شریعت کی مفتی ہیں. اور پانچواں جز اخلاق ہے. اس میں حالت یہ ہے کہ دیندار لوگوں کو بھی اس کی فکر تو ہوتی ہے کہ سارا لباس داڑھی شریعت کے موافق ہو, لیکن اخلاق کو دیکھیے تو اس قدر خراب کہ گویا شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی. دین کے اجزاء کی تفصیل اور ضروری اصلاحات انشاءاللہ مستقل ابواب کے ساتھ کی جائے گی. آگے اس کتاب سے جو میں نے پڑھ کے سنا ہے اصلاح خواتین, اس میں آگے ابواب آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن عامر بن میمون الاودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس, شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. رواه الترمذی. حضرت عامر بن اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا, پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت شمار کرو. نمبر ایک بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، نمبر دو بیماری سے پہلے صحت کو، نمبر تین افلاس سے پہلے خوشحالی کو، نمبر چار مشاغل سے پہلے فراغت کو، نمبر پانچ موت سے پہلے زندگی کو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غنیمت شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کو لہو لعب اور فضول اور غیر مفید کاموں میں ضائع نہ کیا جائے، یعنی اپنی جوانی، صحت، خوشحالی، فراغ اور زندگی کی نعمت کو، قبل اس کے کہ بڑھاپا، بیماری، افلاس اور مشاغل اور موت ان نعمتوں کو ہم سے چھین لیں. ان لمحات میں اعمال صالحہ سے آخرت کا ذخیرہ کر لیا جائے. ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں عبادت کو دل بھی چاہے گا تو جوانی جیسی طاقت کہاں سے لائے گا. اسی طرح بیماری میں زیادہ خدا یاد آتا ہے لیکن عبادت کی طاقت نہیں رہتی، دل کی حسرت دل میں رہے گی. اسی طرح افلاس میں دل تو معاش کی فکر میں مبتلا رہے گا، خدا کی عبادت کی فرصت کو دل ترسے گا. اسی طرح مشاغل سے پہلے فراغ اور موت سے پہلے زندگی کی نعمت کو قیاس کر لیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وساوس کی سنتیں، کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آمنت باللہ ورسولی، آمنت باللہ ورسولی. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو امت کے ذمے ہیں. تیسری روایت میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے میرا کہنا قبول نہ کیا. عرض کیا گیا کہ قبول کس نے نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے قبول نہیں کیا. فائدے میں لکھا ہے کہ صحابہ کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ یہ انکار مخصوص بھی مخصوص بکفر نہیں ہے، ورنہ اس میں کون سا خفا تھا. پس آپ کے اتباع نہ کرنے کو انکار سے تعبیر فرمایا گیا، اس سے متابعت کا وجوب ثابت ہوا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الى العالمين. جو کچھ عرض کر دیا مجھے بھی اور سب دوستوں کو، سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں اعلیٰ صفات کا حامل بنا، اعلیٰ اخلاق کا حامل بنا. ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارا تزکیہ کر دے، ہمیں بہترین اخلاق نواز دے سے نوازش فرما دے. ہماری معاشرت کو بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر کر دے. ہماری تمام عبادات، عقائد وغیرہ سب کو اللہ، دین کے پورے مجموعے کو اللہ ہمارے درست کر دے اور راہ راست پر لا دے. اللہ طریق اولیاء نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. جو جو ہمارے مقاصد حسنہ ہیں اللہ ان کو، ان میں ہمیں بامراد فرما دے. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا سبب بنا. اے اللہ ان کو قرض سے خلاصی نصیب فرما. اور ہم میں سے جس کے بھی اے اللہ گناہ کی عادت ہو یا گناہ پسندی کی عادت ہو، اے اللہ اس کی گناہوں کی عادت کو چھڑا دے، گناہ پسندی کی عادت کو چھڑا دے. اللہ ہمیں پاکیزہ انفاس، پاکیزہ خیالات عطا فرما. ہمیں نور والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنی تابے داری نصیب فرما. 100% فرما بردار بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اے اللہ سنتوں کی اتباع نصیب فرما. اپنی محبت اور معرفت کامل عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عادات مبارکہ اور آپ جیسے اخلاق ہمیں عطا فرما. اور اے اللہ غیروں کے طریقوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اے اللہ ہم آپ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، غیروں کی نقل کر رہے ہیں، آپ کے محبوب کی نقل نہیں کرتے. آپ کے محبوب کی نقل میں ہم شرماتے ہیں اور غیروں کی نقل کو ہم، جو کافر اور جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں، ان کی نقلوں کو اے اللہ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو ہم اچھا سمجھنے لگے ہیں. عقلوں پہ ہماری پتھر پڑ چکے ہیں. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ظاہر بنانے کی توفیق عطا فرما, پورے کے پورا اے اللہ آپ کے جیسا ظاہر ہو, اور اے اللہ ہمارے باطن کو بھی درست کر دے, اے اللہ ہمارے تزکیہ کامل فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.